بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر ممکن ہے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت رسول کا حکم ہے. خبر کی صورت میں جملہ خبریہ ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول الا یہ کہ استثناء ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. پہلی چیز یہ ہے، لغت کے اعتبار سے فعل امر کے صرف فعل امر کا صیغہ نہیں ہوتا. فعل امر تو ہم جانتے ہو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فعل امر ہے، نماز قائم کرو تم سب مل کے اور زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، براہ راست حکم ہے، صیغۃ الامر اسے کہتے ہیں. دوسری قسم کا جو امر ہوتا ہے وہ صیغۃ الخبر میں ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، انشائیہ حکم نہیں ہوتا، خبر ہوتا ہے لیکن اس سے مراد امر ہوتا ہے. اور اس کی مثال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے: وما ارسل من رسول الا ليطاع باذن الله، یعنی واطيع الرسول، حکم ہے کہ نہیں؟ واطيع الله واطيع الرسول، کئی مرتبہ پڑھے قرآن مجید میں، وہ فعل امر سے ہے. اطاعت اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اتنی بڑی حیثیت ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم مختلف انداز میں بیان کیا ہے، فعل امر سے بھی کیا ہے اور جملہ خبریہ سے بھی کیا بغیر فعل امر کے. اور اس آیت میں دوسری قسم کی مثال ہے: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، میں ہی کروں گا. اگر اللہ کی مدد اعانت نہ ہو، اللہ کی خاص اللہ کا خاص رحم و کرم نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، تو ہم اس قابل نہیں کہ ہم اطاعت کر سکے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے ذمے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ سے مدد اعانت کی دعا کرتے ہوئے. ہم کیوں کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تاکہ انسان نے سمجھے خود ہی وہ سب کچھ کرنے والا ہے، تکبر کا شکار نہ ہو، اپنے اعمال کے دھوکے میں نہ آ جائے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. اور دوسری بات، دوسرا معنی اللہ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا حکم دیا. ہر رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو رسول کی اطاعت بھی جائز ہوتی نہ ہوتی. تو اللہ کے حکم کی یہی دونوں معنی ہیں، اور یہی دونوں معنی مراد ہیں. اللہ کے حکم سے ہی اللہ نے رسول، پہلے تو رسول کو اللہ نے چنا، انتخاب کیا، المصطفین الاخیار، سب سے بہترین لوگ ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو چنا ہے. پھر اپنی خاص رسالت، خاص پیغام ان کو دیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچا دے. تمام انبیاء اپنی قوموں کے لیے، اور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمام ثقلین جن و انس کے لیے، تمام بشریت کے لیے. تو پیغام پہنچا اللہ کے حکم سے، اور اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر، نفسوں پر ظلم کیا ہے. ظلم انسان کیسے کرتا ہے؟ اپنی جان پر، نفس پہ، گناہ کا ارتکاب کر کے. رسول کی اطاعت کی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اطاعت میں کمی ہو گئی ہے، اطاعت میں کوتاہی ہو گئی ہے اور نافرمانی ہو گئی ہے، اور اس سے ظلم ہو گیا ہے. ظلم کی تین قسمیں ہیں. سب سے بدترین ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، جیسے کہ گزر چکا ہے پچھلی آیات میں، الا کہ مشرک اور کافر توبہ کر لے. اگر کسی کا خاتمہ شرک پہ ہو تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. دوسری قسم کا ظلم ہے اپنے نفس پہ ظلم کرنا گناہوں کا ارتکاب کرنے سے، اور یہی اس آیت میں اس کا ذکر ہے، ظلم انفسہم. تیسری قسم کا ظلم جو ہے وہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، اور یہاں پر جب بھی کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم انفسہم اس میں عام ہے، تینوں شامل ہیں، خصوصی طور پر اپنے نفس پہ ظلم کرنا. کوئی شرک بھی انسان نفس پہ ظلم کرتا ہے نا، دوسرے پہ زیادتی کرنا، ظلم تو اپنے نفس پہ ہی ہوتا ہے نا، ذمہ دار تو انسان خود ہے نا، حساب تو صرف خود ہی دینا ہے نا. اچھا ظلم ہو گیا تو ظلم انفسہم، جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی طرف آئے ہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہے، مغفرت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نفس پہ ظلم ہوا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. استغفر اللہ، نستغفر اللہ. اس کے ساتھ واستغفر له الرسول، اور اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا مغفرت اللہ تعالیٰ سے کی ہے. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اس میں کمال دیکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوتا، کوئی کچھ زمانے میں صحابہ ہی تھے نا، اہل ایمان کون تھے؟ صحابہ تھے، کوئی اور تھا؟ تابعین وغیرہ کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا، یا مومن تھے یا کافر تھے، یا پھر مدینہ میں تیسری قسم کے منافق بھی آئے. تب جو مومن ہیں جن کے لیے خطاب ظلم انفسہم، نفس پہ ظلم کرتے ہیں، جاؤ کا آپ کی طرف آتے ہیں، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وفات کے بعد نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دلیل کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی حد تک ہے، دلیل کیا ہے؟ تو جاؤ کا قبر کی طرف جا سکتے ہیں؟ جاؤ کا نہیں جا سکتے. اسی آیت میں واستغفر لهم الرسول واو ہے، حرف عطف واو ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے دعا مغفرت کی، وفات کے بعد دعا مغفرت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اسی واضح دلیل ہے اسی آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ذکر ہے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو پھر جب استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کی ہے، دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو مغفرت کس سے طلب کی ہے؟ رسول سے طلب کی ہے، کیونکہ حق کس کا ہے؟ رسول سے مغفرت طلب کرنا جائز ہے؟ شرک ہے، جائز نہیں ہے. کوئی طلب کرنا دعا ہے، دعا عبادت ہے، اللہ کے لیے صرف کرنا توحید ہے، غیروں کے صرف کرنا شرک ہے. اچھا اللہ کا حق دے دیا، فاستغفر اللہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں آئے؟ وہ گھر میں بیٹھ کے استغفار کر لیتے نا، نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ایک ہے اچھا عمل، ایک ہے اس سے اچھا عمل، ایک سب سے اچھا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، زندگی میں اچھا عمل کیا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا گھر میں بیٹھ کے استغفار کر لے، کر لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کے خود بھی استغفار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعا مغفرت کرے، کیا بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ افضل ہے کہ نہیں؟ تو اسے افضلیت کی طرف نے حکم دیا کہ یہ افضلیت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے خاص ہے صحابہ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو پھر باقی آنے والے لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. ایک چیز باقی رہے گی، استغفار تا قیامت رہے گا، مرتے دم تک رہتا ہے نا، انسان توبہ کر سکتا ہے جب روح حق تک پہنچتی ہے یا سورج مغرب سے نکالتا تب دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ استغفار کا. جب تک یہ سانسیں جاری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مغفرت انسان کرتا رہے، اللہ غفور رحیم ہے. لیکن ایک خصوصیت اس زمانے کی اور ان لوگوں کی جو اس زمانے میں رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اس خیر سے محروم نہ کیا جائے ان کو، اصل فضیلت یہ ہے. واستغفر لهم الرسول، کتنے کمال کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو بخش دے، گناہ کر کے آئے ہیں، توبہ بھی کی ہے، رب سے خود بھی استغفار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کے لیے دعا مغفرت کی ہے. کمال ہے کہ نہیں؟ اصل یہ پیغام ہے. اچھا اگر ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے مہربان پاتے. تواباً بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحیمن خوب مہربان، خوب رحمت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا، ارحم الراحمین ہے سبحانہ و تعالی. توبہ کو مشروع بھی کیا ہے اور پھر اس کی اجازت بھی دی ہے، اس کی توفیق بھی دی ہے، قبول بھی کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف توبہ کی ہے. توبہ اگر جائز نہ ہوتی، جرات ہوتی توبہ کرنے کی، کیا خیال ہے؟ گناہ ہو جاتا، پکڑ ہو جاتی، بات ہی ختم تھی. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، انسان کی تخلیق سے پہلے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مغرب کی طرف دروازہ پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو بعد میں، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے. ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، کیوں کہتے ہیں الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، جو تعارف اللہ نے خود اپنا کروائے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں، وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین کی سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ الرحمن، وسیع رحمت والا، الرحیم خاص رحمت والا مومنوں کے لیے. الرحمن ہے، اس رحمان کی رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب سانس لے رہے ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، سب زندہ ہے، الرحمان کی رحمت ہے نا. اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، روٹ ایک ہی ہے، را ح میم، رحمت. رحمان میں صیغہ مبالغہ ہے، رحمان، رحیم میں بھی صیغہ مبالغہ ہے. رحمان کی رحمت رحیم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو فعل ہے فعلان اور فعیل جو ہے، ان میں فعلان میں زیادہ صفت مراد معنی میں اور فعیل میں کم ہے، یہ وزن کا صیغہ جو بتا رہا ہوں میں. تو رحمان وسیع رحمت والا اور رحیم خاص رحمت والا مومن کے لیے جو خاص ہے. تو تواب الرحیم، توبہ خاص لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، اسے رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے. اسی رحمت میں سے اللہ نے توبہ کو مشروع کیا ہے اور توبہ کو توفیق بھی دی ہے اور انسان توبہ بھی کیا. رحمت نہ ہوتی توبہ کہاں سے کرتے؟ اسے دونوں کو ساتھ جوڑ دیا ہے. اگلا پیغام، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ بڑی خوشخبری ہے اور اتنی زیادہ خطرناک اگر عمل نہ کیا جائے. یاد رکھیں، خوشخبری ہے نا، دعائے مغفرت کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، خدمت میں حاضر ہو، اللہ سے مغفرت کا طلب کرو، اللہ کا حق اللہ کو دو اور رسول اللہ کا حق اللہ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کراؤ. اور اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ توسل شرعی بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کسی مومن کے لیے. اب اگلا پیغام جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے. مومنین کی ایمان کی نفی کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی کھائی ہے ربوبیت کے مقام سے. عام بات نہیں ہے. کس کا رب؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. دیکھیں اس قسم کے، دیکھیں کتنی بڑی قسم ہے. واللہ کافی تھا، وربک کافی تھا. اچھا، ولا صیغہ کیا ہے؟ نفی کا صیغہ، فلا وربک لا اقسم بیوم القیامہ. نفی ہے، قسم کی یا قسم ہے؟ تو لا کیوں ہے؟ مزید تاکید کے لیے، ایک حرف زیادہ تاکید زیادہ. عظمت قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان ہے. عربی، عرب لوگ جو ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں جب ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے، کم کیا جائے، اس کے پیچھے کلاز ہوتا ہے. ایسے نہیں. تو وربک، تیرے رب کی قسم کی زیادہ تاکید فلا وربک سے ہے، لا کے حرف سے ہے، کیونکہ آگے نفی کی ہو رہی ہے تو لا سے شروع کیا ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے، ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کو کامل ہونا چاہیے. اب ایمان کی نفی ختم مکمل طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کچھ حصہ بھی جا سکتا ہے، اتنی خطرناک بات ہے. تو مومن جو ہے جب یہ آیت سنتے ہیں نا، یوں ایمان کو جھوڑ دیتے ہیں، ان کو جھٹکا کھاتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، یہ کون سی بات ہو رہی ہے. فلا وربک لا یؤمنون، مسئلہ کیا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائے ہر اس جھگڑے میں جو کے بیچ میں ہوتا ہے. شجار، شجارت جھگڑے کو کہتے ہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، ایک بات ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر فیصلہ کر دیا ہے. حیات میں ہے تو آپ وسلم خود فیصلہ کر دیں، وفات کے بعد آپ وسلم کی سنت موجود ہے، وحی موجود ہے، قرآن و سنت، اور سنت خاص طور پہ موجود ہے. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، فیصلہ سن لیا، اب کرنا کیا ہے، ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کا، مومن کا، ورنہ پھر ایمان کا خاتمہ ہونے والا ہے، یا کم یا ہمیشہ کے لیے ختم. بڑی خطرناک بات ہے، ابھی بتا تو فرق کیا ہے. ایک تو فیصلہ قبول کر لیا، دوسرا ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے نفسوں میں، اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے آپ کے فیصلے سے. فیصلہ سن لیا، ظاہر ہے جب فیصلہ ہوتا ہے جھگڑے میں تو ایک حق میں ہو دوسرے حق میں نہیں ہوتا نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ خوش ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تو خوش نہیں ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، کتنا فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، بات یہ ہے، ورنہ ایمان کی نفی ہے سب سے پہلے. اور رب نے قسم اپنی ذات کی کھائی ہے ایمان کی نفی ہوگی اگر فیصلے کو قبول نہیں کیا تو. ذرا کمال دیکھیں آپ، سب سے پہلے فیصلہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے، ثم لا يجد حرجا مما قضيت، جس کے خلاف فیصلہ ہو تنگی، ایک تو چلو قبول تو کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، کچھ رنج باقی ہے نا، نہیں رنج بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہرا و باطنا، فیصلہ قبول کیسے کیا جائے؟ دیکھیں ظاہر باطن کا وہاں پہ ذکر ہے. ظاہرا تو انسان خاموش ہے نا، اندر کیا چل رہا ہے پتہ ہے؟ تنگی چہرے پہ ہوتی ہے، تنگی دل میں ہوتی ہے، سینے میں ہوتی ہے. تو یہ کافی نہیں فیصلہ قبول ہے جب تک کہ سینے میں بھی کشادگی نہ ہو. ثم لا يجد، اچھا ثم کیوں ہے؟ کیونکہ تھوڑا وقت لگتا ہے نا، تھوڑا وقت لگتا ہے. ایمان مضبوط ہے تو فوراً، تھوڑا کم ہے تو تھوڑا سا سنبھلنے میں، سنبھلنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں. جب فیصلہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سینے میں تنگی ہونی نہیں چاہیے. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، آگے ويسلم تسليما، اور اسے خوشی سے پوری طرح تسلیم کر لیں، عام ترجمے میں ويسلم تسليما، سلم يسلم تسليما، فعل کے ساتھ اس کا جو سب سے بہترین صیغہ ہے کون سا ہے؟ مصدر کو بیان کیا، اور مصدر میں سب معنی کے اعتبار سے سب سے بلند ترین معنی ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی معنی نہیں ہے اس کا بنتا. یعنی اگر اس کے کچھ درجات ہیں نا، سب سے بلند درجہ کی طرف جانا پڑے گا پھر مصدر کا معنی پہ آپ فائز ہو سکتے، ورنہ نہیں. اور تسلیم کیسے کریں گے؟ جیسے کہ عام لوگ، جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. تسلیم کرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً و باطناً، ظاہراً خاموشی اختیار کر کے، قبول کر کے، قبول میں خاموشی بھی ہوتی ہے اور ہاں بھی ہوتا ہے، جی ہاں میں نے قبول کر لیا ہے، یا خاموشی بھی قبول ہی ہوتی ہے بغیر چہرے میں تبدیلی کے. چہرے پہ رونق نہیں جانی چاہیے، چہرے پہ رونق کب باقی رہے گی؟ جب دل میں تنگی نہیں ہوگی. وہ سلیم و تسلیم کا حق تب ادا ہوتا ہے جب ظاہر باطن دونوں پہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے. واضح؟ وہ سلیم و تسلیم. صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے جو اس آیت کی سبب نزول میں بیان ہوا ہے. اچھا، ایک قاعدہ، قصے سے پہلے قاعدہ یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو احکام شریعت کے وہ عام ہیں جب تک کہ خصوصیت کو کوئی دلیل نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ شامل ہے چاہے قصہ تھا یا نہیں تھا. قرآن مجید کے احکام جو اکثر تو احکام صحابہ پہ نازل ہوئے نا، جو اس زمانے میں رہتے تھے. ظہار کے احکام، ظہار، کوئی شخص کسی نے ماں کو کہے کہ بیوی کو کہے تم میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، تم میری ماں ہو یا ماں کے پیٹھ کے برابر ہو، اسے کیا کہتے ہیں شرعاً؟ ظہار. ایک صحابی گھر میں، قصہ صحابیہ تھی، سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، یہ تھی ان کے خاوند تھے اوس بن الصامت، آپس میں جھگڑا ہو جو بھی ہوا تو خاوند نے بیوی کہہ دیا تم میری ماں کی مانند ہو. یہ اس ان کے لیے تھا یہ تا قیامت حکم ہے؟ تا قیامت. اس لیے سبب نزول ہو سکتا ہے کہ خاص قصے کے لیے ہو، خاص وجہ کے لیے ہو، لیکن جو اصل حکم عام ہے سب کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ اس قصے میں بھی ہے، آیت نازل ہوئی، اور حکم عام ہے تا قیامت سب کے لیے. تاکہ نہ سمجھے تو اس کے لیے ہم تو نہیں ہیں. نہیں, فلا وربک لا یؤمنون, یہ جو وعید ہے یہ سب کے لیے اور تا قیامت ہے, اور سخت وعید ہے واللہ. اچھا, اس سے پہلے یہ جو بات رہنا جائے, میں بھول نہ جاؤں, ایمان کی نفی جو ہے یا تو مکمل ایمان کا خاتمہ اگر فیصلے کو جان بوجھ کے اسے لازم نہ سمجھتے ہوئے اسے قبول نہیں کیا ہے, یہ لازمی آپ سلام کا فیصلہ جو ہے جیسے عام انسان کا فیصلہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, کفر ہے, ایمان کی نفی کفر تک لے گئی ہے. دوسرے قسم کا فیصلہ قبول نہیں, نفی الحقیقہ ہے, ختم, کفر ہے نا, کفر, نفی الکمال تو نہیں ہے, نفی الکمال دوسرا ہے کہ مان لیا فیصلہ صحیح ہے, نہ میرے خلاف ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا, میں فیصلہ مان لیا لیکن شہوت کی وجہ سے یا کسی دنیاوی فائدہ کی وجہ سے فیصلہ کو قبول نہ کرنا, یہ ایمان کی کمی ہے, ایمان کا خاتمہ نہیں ہے. یہ نفی الکمال ہے, پہلے نفی الصحت, نفی الحقیقت ہے, دونوں میں فرق یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب قصہ سنیں. سے بخاری میں قصہ ہے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی, پھوپھی کے بیٹے ہیں, سیدنا زبیر بن عوام, عشر مبشرہ میں سے. کیا مطلب ہے آپ کو سمجھ بھول جاتے ہیں شاید, کیا زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی, پھوپھی کے بیٹے ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں. ان کے ایک پڑوسی تھے, تو پانی, کیونکہ ان کا بھی اس چھوٹا سا باغ تھا گھر کے قریب, تو سیدنا زبیر کا بھی تھا, تو پانی پہ جھگڑا ہوا, تو انصاری صحابی جو تھے وہ سیدنا زبیر کے صاحب صاحب خدمت پہ حاضر ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, اے زبیر تو پہلے پانی دے دیا کر اپنی جو باغ ہے آپ کا, اور پھر پانی جو پڑوسی تک جانے دیں. فیصلہ ہو گیا, تو اس انصاری نے کہا آپ کے پھپھی کا بیٹا اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو علیہ السلام کے چہرے میں ناگواری نظر آئی, تغیر وجہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپ نے زبیر سے کہا, زبیر پانی اپنے باغ تک رکھو یہاں تک کہ دیوار تک پہنچ جائے, یعنی بہت زیادہ پانی دے دو, پھر اس کو دے دینا. یہ آیت نازل ہوئی اس انصاری کے لیے. سیدنا زبیر فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آیت میرے یعنی اس قصے کے لیے نازل ہوئی ہے, کہ اسے فیصلہ قبول نہیں تھا. بعض وقت کیسا صحابی تھا بھائی, تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, ابتدا میں ایک شخص کی دیکھ, ہمیشہ ایک شخص کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے, ابتدا کی کمزوری, ابتدا کا نقص اور انتہا کا کمال ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. طالب علم ہم شروع میں ایسے تھے, کیا لڑک پن تھا, علم حاصل کیا, آہستہ آہستہ تربیت ہوئی, آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھا, ابھی بھی ہم کمزور ہیں, ابھی بھی ہم فقیر و مسکین اور حقیر ہیں, ابھی بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن جو پہلے کے انسان کے زندگی میں دیکھیں آپ نقص اور کمال, ابتدا کا نقص نہ دیکھیں آپ, انتہا کے کمال کو دیکھیں. تو صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ سیدنا عقبہ بن ابی جہل, سیدنا خالد بن ولید, شروع میں کیا تھے؟ مشرکین تھے, جن کو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے, لیکن کمال کیا ہے آخر میں, انتہا کیا تھی؟ تو اس لیے اگر انصاری, اگرچہ انصاری صحابی ہیں, ان سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس آیت, یہ آیت ہے تربیت کے لیے, دیکھیں فلا اور بکھلا مینوں نے, ڈر گئے, ارے کیا ہو گیا, اتنی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی. اور کیونکہ اب کہاں تک بات جائے گی, چھوٹے چھوٹے سے اتنا تک فرمایا کہ اتنا تک کہا, جبکہ نہیں کہنا چاہیے, تعدیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھ اونچی آواز نہیں کر سکتے, سورۃ حجرات کی آیت دیکھی کتنی سخت وعید ہے, کہ اونچی آواز میں آپ کا عمل اکارت ہوئے گا, آپ کو شعور تک نہیں ہوگا, خبردار. یہاں پر بھی جب یہ کہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہے, یعنی اس لیے آپ کو آگے کیا ہوا, کیا تھا پہلے جو باغ سے جہاں سے پانی کا سور سے, پہلا باغ سے زبیر کا, دوسرا باغ ان کا تھا, تو ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر اب اس سے اوپر سے کیسے ہو سکتا ہے, تو یہی کامن سینس ہے, یہیں سے شروع ہونا تھا. لیکن ایک غصہ جب آپ سے جھگڑا ہوتا ہے نا کسی کا, پڑوسی کا پڑوسی, اسی پڑوسی کے حقوق کی کیوں زیادہ تر حدیث موجود ہیں, یہاں تک کہ آپ سر فرماتے جبریل علیہ السلام اتنی زیادہ میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حکم دیتے ہوئے, تو میں نے یہ سمجھا کہ ان قریب اسے بھی وارث بنا دیں گے. ارے پڑوسی وارث بنا نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ احکام ہے, اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسی کی اتنی قدر و قیمت اور حیثیت ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل علیہ السلام بار بار مجھے پڑوسی کے تعلق سے کوئی نہ کوئی خبر دیتے, پیغام دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں تک میں نے یہ سمجھا کہ انکر یہ پیغام بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کسی بھی پڑوسی بھی جو وارث بن جائے گا. اتنے حقوق ہے پڑوسیوں کے. اب جھگڑے بھی بعض وقت ہو جاتے ہیں, اب کیونکہ نئی بات تھی, ابتدا تھی, سن زبیر مہاجرین میں سے اب پتہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ انصاری انصار میں سے، اب تعارف باقی ہے، بہت سی چیزیں باقی ہیں، جہاں پر کمال کی بات، یہاں پر کچھ بشریت کا تقاضا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا، اب اس جھگڑے میں تھوڑا سا جھگڑا کوئی رنجش باقی تھی آپس میں، تو فیصلے کے بعد زبان سے یہ غلط الفاظ آ گئے، نہیں کہنے چاہیے تھے، ہو گئے، تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے ایسی بات ہے، تو پھر پیرا اپنا پورا باغ، یہی ترتیب ہے نا، انصاف یہی ہے نا، اپنا پورا باغ جو ہے نا تمہارا، وہ پورا جب بھر جائے نا اور پانی دیوار تک پہنچ جائے پھر اس کو دینا، یعنی پانی کیسے چلتا پتہ ہے، جب زمین ہوتی ہے نا، جب ایک جگہ سیراب ہو جاتی ہے کب ہو گیا، اگر دوسرا یہاں پہ راستہ کھولا ہو دوسری زمین کا تو باغ پورا سیراب نہیں ہو سکتا نا، پہلا کب سیراب پورا ہوگا مکمل طور پہ، جب اسے بند کر دیا جائے گا، تو اس شخص نے انصاری کیا شکایت لگائی یا کیا جھگڑا تھا، بھائی آپ یہاں پہ کیوں بند کر دیتے ہو، آپ کھولو تاکہ میرے باغ میں پانی آئے، تو ہمارا کیا چاہیے، جب میرا باغ پورا ہوگا تب وہ آپ کی طرف پہنچے گا نا، جب میرا پورا نہیں ہوا تو پھر آدھا تو وہ ویسے مر جائے گا پانی کے بغیر، مجھے نقصان ہوگا، نقصان آپ کی بھی ہوگا، تو اس لیے اگر دونوں کا فائدہ ہو تو ترتیب کیا ہونی چاہیے، پہلے میرا باغ مکمل ہو جائے پھر آپ کا باغ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ، یہ فیصلہ تو کیا، وہ کوئی تصور نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رشتے کی وجہ سے کسی وجہ سے کسی پہ ظلم کریں گے، ناممکن ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، کیونکہ معصوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم، وحی نازل ہوتی ہے، کبھی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور کبھی بھی نعوذ باللہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ظلم یا زیادتی ہو کسی پہ، نعوذ باللہ، الغرض، تو کیوں فرمایا کہ دیوار تک پہنچے پانی، اس لیے تاکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ پورا باغ آخر تک بھر جائے، تاکہ اسے بھی سبق مل جائے جس نے اعتراض کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیا جب آپ کا باغ مکمل ہو جائے پھر اس کو دے دیں، تخفیف تھی نا، اس کے لیے بھی آسانی تھی، تاکہ وہ بھی نہ سمجھے کہ جیسے شیطان خون میں دوڑتا ہے کہ دیکھے رشتے دار اسی وہ کہہ رہے، جب وہ بات زبان سے کہہ دی اس نے نا، ابھی انصاف کا تقاضے ٹھیک ہے، انصاف پہلے بھی یہ نہیں، پہلے نا انصافی سے زبیر سے انصافی نا انصافی نہیں تھی، وہ انصاف تھا کہ باغ پورا ہو گیا، اس کو سبق سکھانے کے لیے جب تک دیوار تک پانی پہنچ جاتا ہے نا، یعنی مکمل طور پہ آخر تک جو باغ کے پیچھے دیوار کے وہاں تک پانی پہنچے گا نا، تب اس کو کھول دینا پانی، جواب اس ناگواری کا یہ ان الفاظ کا، فلا وربک تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے، اور کئی مرتبہ نے اس آیت کو پڑھا ہے، یہ فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین قرآن سنت موجود ہے، فیصلہ قرآن سنت میں آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہی راستہ آمنا و صدقنا، عجب بات ہے، وہ لوگ بہت بڑے خطرے میں ہیں جو لوگ صحیح حدیث کو جاننے کے بعد، سنت کو صحیح جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی امام کے قول کو لے لیتے ہیں، اللہ بڑے خطرے میں، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم، پہلے بھی گزر چکے، جب تنازع ہو جائے فردوا الى اللہ والرسول، ایسا تھا نا، مزید اس کی یہاں پہ پیغام آیا ہے، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پہ بھی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کرتے ہیں، وفات کے بعد قرآن و سنت موجود ہے، وحی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف واپس لوٹ کے اپنے اس نزاع کو، جھگڑے کو ختم کرنا ہے، آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ، عرش پر ہے، جب ایک صاحب نے یہ تحقیق کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے ایک لونڈی کو لے کے گئے چھوٹے کم سن کو، یہ مومن ہے کہ میں آزاد کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امتحان لیا، ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمان پر، یوں اشارہ کر کے آسمان پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دی، اعتقاد ہے نہ مؤمنہ، فیصلہ آ گیا نا، اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے، فیصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں پہ ہے، عرش پر ہے، اب پوچھیں اکثر لوگ مسلم رحم اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو نہیں ہے، سب سے پہلے یہ فیصلہ جہب بن صفوان نے کیا ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نعوذ باللہ، اور جہمی عقیدہ اس وقت عام مسلمانوں میں عام ہے نعوذ باللہ، اور شیطان کے دھوکہ دے بہکاوا دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس حقیقت سے، اس عظیم پیغام سے دور کر کے اس جہم کی جہالت کی طرف، جہل مرکب کی طرف لے کے گیا، اور کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر لوازمات باطل یہ ہے، عرش پر ہے تو پھر سمت آئے گی، جسم آئے گا، یہ لازم وہ لازم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سی لڑکی سے ایک سوال بھی کیا ہے، کیوں آپ نے کہا آسمان پہ ہے، اسے سمت لازم نہیں آئے گی، اس میں جسم لازم نہیں آتا، کیوں تم نے یہ بات کی ہے، عجب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے لڑکی جس کا یہ عقیدہ ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہ جسم مجسمہ ہے، یہ پتہ نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے، آمنا وصدقنا. جو نہیں مانتے وہ اللہ بڑے خطرے میں ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہو سکتا ہے عرش اور فرش دونوں پہ، نہیں نہیں، تسلیم، مکمل تسلیم. اور سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو وہابیوں کا فیصلہ نا، یہ ان کا، نہیں نہیں نہیں، سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. ويسلموا تسليما. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولو ان كتبنا عليهم، اور ہم ان پر لکھ دیتے یعنی حکم کرتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل، اپنے آپ کو قتل کرو. کتنے سخت فیصلہ ہے، کتنے سخت حکم ہے، اب درس کو قتل کرنا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر ہم پر لکھ دیتے یا ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اخرج من دیارکم، یا اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ نہ کرتے سوائے چند ایک کے، بہت کم لوگوں کے، بہت کم لوگ ایسا کرتے، زیادہ لوگ نہیں کر سکتے. یعنی شریعت کے جو احکام ہیں اتنے مشکل ہیں، یہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قرآن سنت کے احکام جو ہیں، آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مجھے بتائیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ، یہ مشکل فیصلہ ہے کہ نہیں، مشکل حکم ہے کہ نہیں، کیسے پیروی ہوتی؟ اس لیے فرمایا ہے کہ ما فعلوه الا قلیل، نہیں کرتے مگر کم، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں. کیسے کرتے، کیسے ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، رسول حکم آ جائے قتل کا، بھی لوگ قتل کرتے اپنے آپ کو؟ ہاں کرتے، لیکن بہت کم. اس کا معروف قصہ ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریت جو ہے جس میں ایسا لشکر تیار کرنا دشمن کے مقابلے کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ ہوں، اسے سریہ کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں. سریت کا ایک امیر بنایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے تم لوگ پیروی کر، سمع و طاعہ کرنا ہے. تو راست میں کسی بات پہ انبن ہوئی تو امیر کو غصہ آیا، اس نے کہا لکڑی جمع کرو، سب لکڑی جمع کی، اس نے کہا سب اس میں کودو، مار دو اپنے آپ کو. تو اس میں سب پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس کی پیروی تعمیل کرنی حکم کی. تو حدیث کے الفاظ، تیار ہو گئے کودنے کے لیے، دیکھے ذرا کس کے تیار ہو گئے، آگ میں کودنے کے لیے، یعنی کیا، اپنے قتل کرنے کے لیے. ایک جوان تھا وہاں پہ ان میں، انہوں نے کہا ٹھہرو ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس آگ سے تو بچانے کے لیے آیا ہے نا، یہ پیغام ہے نا، بچنا ہے. تو ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے پھر کود جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، وہ قصہ سنا دیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ کود جاتے تو کبھی نہ نکلتے، انما الطاعت فی المعروف، فرما برداری طاعت امیر کی معروف میں ہوتی، بھلائی میں ہوتی ہے، اس میں کیا بنے جان دینے کے لیے. تو حدیث نے اس فائدہ کیا ہے، تیار ہو گئے تھے کہ نہیں جان دینے کے لیے، اس نے کیا فرمایا، الا قلیل، یہ نہیں فرمایا کہ ناممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا، لکھ دیتا قتل کرنے کا، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ گھروں سے نکل جاؤ، تو نہیں، ما فعلوه الا قلیل، نہیں کرتے مگر قلیل. وہ قلیل میں سے یہ لوگ بھی تھے جو ایک حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے تیار تھے. اب میدان جنگ میں دیکھیں، جہاد میں دیکھیں، کوئی صحابی پیچھے ہوتا تھا؟ ہمیشہ آگے کیوں ہوتے تھے؟ جانے قربان ہو جاتے اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم ہی تو کرتے تھے. الغرض، تو شریعت احکام اتنی آسان ہے، نمازیں 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، آسان یا مشکل؟ آسان. روزوں میں سے 12 مہینے میں سے ایک روزہ، ایک مہینے کا روزہ، 11 مہینے کھاؤ پھر ایک مہینہ اللہ کے روزہ رکھو، وہ بھی فجر سے لے کے مغرب تک، آسان یا مشکل؟ آسان. زکوٰۃ مستطیع پر جو صاحب نصاب ہو، نہیں تو فرض نہیں ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ، مشکل یا آسان؟ اتنی آسان دین ہے تمہارے، مشکل ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جس جو عدل انصاف پر قائم ہے اس کو نہیں مانتے. اگر یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا جاتا یا یہ تمہارے واجب کہ جائے نفس کو قتل کرو یہ گھروں سے نکل جاؤ تو کر سکتے تم لوگ؟ کتنی مشکل ہوتا تم لوگوں کے لیے. نہیں کرتے مگر کم لوگ. جب ہجرت کا اللہ نے حکم دیا ہے گھروں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑا ہے نا. مشکل تھا, مشکل تھا. اگر یہ حکم عام ہوتا اور سب کے لیے فرض ہوتا کہ اتنے عرصے کے بعد گھر کو چھوڑنا ہے کتنی مشکل ہوتا. اب اللہ نے آسانی کی ہے. دین اسلام کی اساس بنیاد جو وہ تخفیف پہ ہے, آسانی پہ ہے. اور اگر کوئی مشکل آ جائے مزید آسان ہو جاتا ہے مسافر کے لیے. پانچ نمازوں میں سے قصر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جمع کی سکتا ہے کہ نہیں؟ آسانی مزید ہے کہ نہیں؟ روزہ دار ہے, بیمار ہو گیا ہے, لازمی روزہ رکھے یا قضا بعد میں کرے؟ بعد میں کرے. تو کتنی آسانی ہے دین میں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل ہو جاتی, اس لیے دین خود مشکل مت بناؤ. سورہ بقرہ میں بقرہ کے ساتھ دیکھیں یہودی نے کیا کام کیا, سختی کرتے گئے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سختی کی ان کے ساتھ. یہ قاعدہ ہے. تو سختی مت کرے دین میں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سختیاں پیدا کرے. دین آسان ہے اور آسان دین پہ عمل کریں اور انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانی ہوگا آخرت میں بھی آسانی ہوگی. اچھا اگلا پیغام, ولو انہم فعلوا ما یعظون بہ, اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں جس کو انہیں جس کو نصیحت کی گئی. ولو انہم فعلوا ما یعظون بہ لکان خیر لہم اشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدن اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما. چار چیزیں یاد رکھیں ایک ساتھ میں نے پڑھ لی ہیں. اچھا ولو انہم فعلوا ما یعظون بہ, پہلے تو مشکل تو نہیں ہے, مشکل تو کوئی حکم نہیں ہے. اب جو اس میں آسانیاں ہیں, اگر یہ لوگ وہ کرتے جن کو نصیحت کی گئی, ما یعظون بہ, تو کیا ملتا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکم کی تعمیر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اس میں فیصلہ قبول کرنا بھی ہے, اس میں فرمبرداری اطاعت بھی ہے, اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس میں اگر خبر تصدیق کرنا ہے, اگر حکم تعمیر کرنا ہے, اگر منع کیا گیا تو اس سے رک جانا ہے. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, لکان خیر اللہ وشد تثبیتا, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا. سب سے پہلے کیا ملے گا؟ خیر ملے گا, بھلائی ملے گی. اور خیر یہاں پہ نکرے یعنی ہر خیر کو شامل ہے, دنیا کے خیر کو, دین کے خیر کو, آخرت کے خیر کو. تو دنیا میں خیر اور برکت عام ہو جائے گی دین اور دنیا میں. اور وہ اشد تثبیت تھا, نمبر دو ثابت قدمی ملے گی دین میں, توفیق بھی اللہ دے گا اور ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اور فیصلے پہ عمل کرتے ہیں. تیسرا, وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے. اجرن عظیما, سب سے عظیم عظیم اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے عظیم اجر ہے. تو یعنی جنت میں داخل کر دیتے یعنی آخرت میں. دنیا میں کیا ہوتا؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز دعا کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے آسان راستہ ہے تاکہ اس کی دعا قبول, صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اسے گامزن کر دے. تو کیا طریقہ ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت فرما برداری کے اس کو حق ادا کرنا ہے اور فیصلہ کی تعبیر کرنی ہے. وسلم و تسلیم, کتنی کمال ہے اگر آپ سرم کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں. وسلم و تسلیم, تسلیم کا حق ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر سے نواز گا دنیا میں, اور ثابت قدمی بھی دے گا اللہ تعالیٰ, اور جنت سے بھی نوازے گا قیامت کے دن, اور ہدایت کے راستے پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا. ولا ہدیناہم, اچھا لام تأکید کے, ولا ہدیناہم لآتیناہم, یہ سب کیا ہے؟ تأکید کے لیے ہے. تو یقیناً یقینی طور پہ ہدایت بھی ہوگی صراط مستقیم کی طرف. ولا ہدیناہم صراط مستقیم, اتنا کافی ہے. میں چاہتا تھا کہ اگلی آیت پہ بات کروں لیکن اگلی آیت زیادہ حق رکھتی ہے کہ تھوڑا سا مزید اس میں تفصیل ہو, اور میں نے جو سلف کی بات بھی آئے گی تو میں اس میں جلدی نہیں گزرنا چاہتا. ایک بات رہ گئی ہے, اگلے درس میں مزید میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. اطاعت الرسول فرض ہے. یہیں سے آج کے درس کی ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. رسول کی اطاعت فرض ہے, کیسے کی جاتی ہے, اطیع الرسول میں کیا چیز شامل ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. واجب ہی نوٹ کر لیں کہ اطاعت الرسول کیسے ہوتی ہے. میں نے پانچ بیان کی تھی, سات تک مزید دو چیزیں سرچ کر کے بتائیں کہ کم سے کم سات چیزیں ہونی چاہیے جسے اطاعت رسول حق ادا ہوتا ہو. ٹھیک ہے, واطع الرسول تقریباً سات چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے جس سے اطاعت رسول کا حق ادا ہوتا ہو. جی نہیں, سات, کم سے کم سات, پانچ بھی چلے گا. پانچ تو آپ کو ویسے مل جائے گا, پمفلٹ پہ مل جائے گا آپ کو. تو اگر اور بھی اس میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی بھی ہوگی اور علم بھی اضافہ ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.